مرشد میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت عباس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افرساد امریکہ دو ملالیہ حضرت والا ہر آدمی کا کوئی ذوق ہوتا ہے اور میرا مرشد کا جو ذوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا ایک عجیب ذوق ہے اور اس ذوق کو ظاہر کرنے کے لیے میرے مرشد معرومی رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا سہارا بھی لیتے ہیں. معرومی رحمت اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں کہ اور مثنوی کی ابتدا اسی سے ہے اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کا جو درد ہے در حقیقت وہ اپنے شیخ اور مرشد شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کا درد ہے کہ جن کی صحبت سے معرومی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم حاصل کیا. تقریباً 28,500 اشعار اور پھر اس کے علاوہ معرف شمس تبریز جس کے تقریباً 50,000 اشعار وہ بھی اپنے شیخ کے نام پر منسوب کر دیا. جیسے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنے وقت کے امام بحقی ان کے بارے میں فرمایا تھا. انہوں نے جو تفسیر لکھی تفسیر مظہری وہ اپنے شیخ کے نام سے منسوخ کر دی. یہ ہمارے اکابرین کا اور اسلاف کا طریقہ ہے کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت شیخ کی برکت سے عطا فرماتے ہیں تو اس کو وہ اپنی تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے شیخ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. کہ کیوں؟ کیونکہ مرید دیکھتا ہے کہ شیخ کی خدمت میں آنے سے پہلے میں کیا تھا اور آنے کے بعد میں کیا ہو گیا. وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اگر میں میرے اندر ہی کمال ہوتا تو پہلے میں نے یہ کام کیوں نہ کر لیا. ذرا انسان اپنا جائزہ لے تب اس کو اندازہ ہوگا کہ صحبت شیخ سے پہلے میں کیا تھا اور صحبت شیخ میں آنے کے بعد کیا ہو گیا. تو معرومی رحمت اللہ علیہ کی جو مثنوی ہے 28,500 اشعار تقریباً تو اس کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا میں معرومی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب درس دے رہے ہیں. معرومی فرماتے ہیں کہ بشنو ازنے حکایت نی کنت. اس کو آپ اور قریب ہوا آزاد ہو توجہ ڈالتے رہے بس. اچھا حضرت والا کے سامنے کوئی سر جھکا کر بیان سنے تو حضرت فرماتے کہ بھائی دیکھیے میں آپ کی کہے حضرت فرماتے کہ بھائی سر اٹھائیے آنکھ اور دیکھ کر سنیے. کہ حضرت میں توجہ سے سن رہا ہوں. فرمائیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اصل میں توجہ سے سن رہے ہیں تو سر جھکا کر جو آپ توجہ ڈالیں گے وہ بہت تیز اور اسٹرانگ والی ہوگی اور میں ہوں کمزور آدمی. ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ اسٹرانگ اور تیز والی توجہ کا میں تحمل نہ کر سکوں. لہذا نہ آنکھ بند کر کے مجھ پر توجہ ڈالیے اور نہ سر جھکا کر توجہ ڈالیے. اور مجھے دیکھ کر توجہ ڈالیے ذرا وہ ہلکی والی ہوگی جس کا میں تحمل کر لوں. کتنے لطیف انداز میں جو ہے وہ سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی آنکھ سر جھکا کے نہیں سننا چاہیے. تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشنو ازنے حکایت نی کنت. فرماتے ہیں سنو بانسری کی نئے سنو. جو ایک واقعے کو اور ایک حکایت کو بیان کر رہی ہے. یہ شعر جب حضرت والا نے پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو بانسری کا بجانا حرام ہے. لہذا کیونکہ اہل باطل وہ اسی پر اشعار پر یا بات پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو معرومی بھی تو فرما رہے بات سے سنو. لہذا معرومی تصوف کی جان ہے تو اس لیے وہ تصوف کی جان پیش کر رہے کہ بانسری سنو. اسی لیے ہم بانسری اور پھر قوالی بھی اسی لیے کہ جی جب اتنے بڑے اللہ والے جو کلام فرما رہے ہیں تو وہ لفظ کیسے ہو سکتا ہے. لادا فرما رہے مانا تو سنو تو پھر وہ سنو. اور عجیب بات یہ کہ ہوشیار اتنے کہ اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اپنے مطلب کی بات تو لے لیتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں لاتے ہو تم اور جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو پھر اگر اسی پر استدلال ہے تو پھر مولانا کے پورے کلام سے اور پوری عملی زندگی سے اور علمی زندگی سے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ اپنے نفس کی پرستش ہے. مولانا منصور صاحب دعوت برکاتہم شیخ الحدیث ماں یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت نے ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا تھا, حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت کی معرفہ مثنوی پڑھ کر خط سے بیت ہوئے. ساؤتھ افریقہ میں پڑھی اور خط سے بیت ہوئے, اور اسی زمانے میں یہاں نیو ٹاؤن میں پڑھتے تھے. تو پھر روتے ہوئے ایک دن کہنے لگا کہ ہائے مجھے کتنا افسوس ہے کہ اس زمانے میں میں اگر حضرت سے فائدہ اٹھاتا تو کیا عالم ہوتا. لیکن اللہ کی شان ہے تو ساؤتھ افریقہ میں پڑھی پھر خط سے بیت ہوئے. اور مولانا کے اشعار عجیب ہیں. اچھا پہلے جو ان کے کچھ اشعار تھے وہ ذرا رومانٹک قسم کے ہوتے تھے, تو پھر انہوں نے اشعار کہنا چھوڑ دیے تھے. مزاج بہت عاشقانہ ہے ماشاءاللہ مولانا کا, اور اشعار پڑھتے ہوئے بھی دیکھیں تو عجیب ان کا ایک انداز ہے, جھوم کر اور بالکل مست ہو کے پڑھتے ہیں. تو پھر اشعار انہوں نے کہنا چھوڑ دیے. تو حضرت نے کو ایک دن بتایا کہ حضرت میں ایسا اشعار کہتا تھا اور ایسا ایسا معاملہ تھا. حضرت نے فرمایا عجیب ہو, تم کہتے کیوں نہیں اشعار, کہاں کرو. بس حضرت کا یہ فرمانا تھا, ماں خود فرماتے کہ بس حضرت کی برکت تھی کہ پھر اشعار جاری ہو گئے. کہاں وہ اشعار تھے اور کہاں اب ایسے ایسے اشعار کہ جس کا ماں فرماتے کہ خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے, خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے اور غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. کہ نفس کی بات مانی اور پیروی کی, یہ غلامی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں ہے, بلکہ اپنے نفس کو مٹانا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے ساتھ در حقیقت بندگی اس کا نام ہے, اپنی رائے کو مٹانا. تو ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مضمون سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بات سنو, بلکہ مولانا جو اس کے اندر نصیحت ہے در حقیقت اس کو سمجھا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں بشنو ازنے حکایت می کرت. یہاں بشنو سنو کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہاں بشنو غور کرو کے معنی میں, کہ جیسے مجاز بلاغت کے اندر بعض مرتبہ کوئی بات کو کہا جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں ارے دیکھو 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 حسینوں کو دیکھو, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا فنظر ما ذا ترى, کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نقطہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک, میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کے دیکھو یہاں پر اذبحک فرمایا کہ ذبح کر رہا ہوں, ذبح تو کا نہیں فرمایا کہ ذبح کر دیا, یہ نہیں فرمایا کہ ذبح کر دیا بلکہ ذبح کر رہا ہوں, یعنی وہ اللہ کی محبت کا وہ تماشا دکھانا مقصود ہے جس کو میرے مرشد یہ فرماتے ہیں کہ ہے یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, پسر مانے بیٹا, یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. بڑھاپے کی اولاد, کیونکہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تھی, اور جو بڈھا ہوتا ہے چاہے بشری تقاضے اپنی جگہ, مقام نبوت کی تو کیا شان ہوتی ہے لیکن بشری تقاضے اپنی جگہ ہوتے ہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام محبت کمال درجے کی, اس نے فرمایا کہ یہ ہے اعجاز قلب و جگر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تواضع دیکھو, کہ ایک تو لگا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا, اور ستجدنی سین تاکید کے لیے آتا ہے اور تعجیل کے لیے آتا ہے, کیا مطلب, یعنی آپ کی فرما برداری میں میں دیر نہیں کروں گا بلکہ جلدی کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے عشق و محبت کے امتحان کے اندر کہ جی شریعت کے مسئلے پر یا کسی سنت پر ہم آج نہیں کل عمل کریں گے, نہیں بلکہ جلدی کریں. ستجدنی انشاءاللہ, اور پھر نسبت اللہ, اگر اللہ نے چاہا, اور پھر من الصابرین, یہ نہیں کہ میں صبر کروں گا بلکہ جیسے اور صبر کرنے والے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں گا. من الصابرین, من تبعیزیہ ہے کہ ان میں سے میں بھی شامل ہو جاؤں گا, یہ ہے کمال درجے کی توازن, کہ اپنی طرف نسبت نہیں کہ میں نے یہ کام کیا, نہیں
اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عاشقین کی برکت سے اور عاشقین کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا فرما دی. تو لہذا نسبت کر لی کہ جیسے اور ہیں کہ اللہ ہم اپنا کمال نہیں. اس لیے فرمایا میرے مرشد نے کہ نماز میں جب اکیلا نماز پڑھتا ہے, جب اکیلا نماز پڑھتا ہے منفرد, تو وہ ہی آ کر نعبدو کیوں کہتا ہے کہ ہم تیری بندگی وجا لاتے ہیں, وہی آ کر نستعین, اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں. فرمایا کہ اس کے اندر تو ایک بات تو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اگرچہ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی بندگی ہے سارے عالم میں بجا لائی جا رہی ہے, لہذا جس طرح اور لوگ بجا لا رہے ہیں در حقیقت میں بھی ان میں شامل ہو رہا ہوں. آپ کی بندگی کا کی توفیق مجھے بھی عطا ہو رہی ہے تاکہ اس سے نظر. فرمایا کہ جمع کا سیکھا اس لیے سکھا دیا کہ نعبدو, آبدو نہیں, نعبدو سکھایا کہ ہم تیری بندگی, میں تیری بندگی بجا لاتا ہوں, یہ نہیں بلکہ ہم تیری بندگی بجا لاتے ہیں. اس نے سکھا دیا کہ تاکہ اپنے اوپر نظر نہ رہے, ارے میں کیا کمال کروں, سارا عالم اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لا رہا ہے, میں اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کی بندگی بجانے کا کام بجا لانے کا کام نہیں کر رہا, سارا عالم بجا لا رہا ہے, میں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اس لیے کیونکہ جب انسان کی نظر اپنی طرف ہوتی ہے تبھی وہ گمراہ ہوتا ہے, اور جب نظر ہوتی ہے کہ میں نے کیا کمال کیا, ارے سبھی تو کمال, سبھی یہ نعمت اور بندگی بجا لا رہے, تو لہٰذا جب نظر سب پر ہو جائے گی تو پھر اپنی طرف سے ہٹ جائے گی نظر. کہ پھر یہی کہے گا وہی آ کے نسائن, واقعی در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بندگی کی توفیق آپ کی سیانت کی محتاج ہے, آپ کی مدد کی محتاج ہے. تو من الصابرین فرما کر کہ میں صبر کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور دوسرے صبر کرنے والوں کی طرح. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح تو کا نہیں فرمایا, اذبحو کا, کہ میں نے ذبح کر دیا, نہیں ذبح کر رہا ہوں, یعنی تماشا دکھانا تھا محبت کا, کہ ہم اتنے پیارے ہیں کہ ہمارے نام پر اولاد بھی قربان کر دی جائے تو حق ادا ہو نہیں سکتا, ہم اتنے پیارے ہیں. لہذا بیٹے سے پوچھا فنزور مادا ترا, دیکھو فنزور تو ترجمہ کریں گے, محاورہ ترجمہ چاہیے ہوتا ہے. جیسے میرے مرشد نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو ہر چیز, ہر زبان کے اندر کچھ محاورے ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا, اب اس کا ترجمہ اگر انگریزی میں کریں لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا, اگر لفظی ترجمہ کریں تو میرا دل باغ باغ ہو گیا, یعنی مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن, باغ 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 کا ترجمہ گارڈن, مائی ہارٹ میرا دل از گارڈن گارڈن. اب فرمائے کہ جیسے کہتے ہیں ارے بھائی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, فرمائے تو کیا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. یا کہتے ہو اور جی شراب ایسی مصیبت آئی آسمان میرے سر پر گر گیا, یا کہتے کوئی زیادہ شور مچایا روئے گئے, کہتے ارے میں کیا اتنا شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا, تو کیا آسمان سر پر اٹھا لیا, یہ محاورے ہیں. اس لیے تو کافر ایک صاحب نے میرے مرشد سے کہا کہ حضرت یہ جو آیت ہے آٹھویں پارے کے اندر واستکبروا عنہا لا یدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ اللہ تعالیٰ کافر کو داخل نہیں فرمائے گا حتی یہاں تک کہ سوئی کا جو ناکہ ہے اس میں سے حتی یلج الجمل, اس میں سے گزر جائے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ. حضرت سے کہنے لگے میرے مرشد سے کہتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کو اتنا بڑا بنائیں گے کہ اونٹ اس میں سے گزر جائے. حضرت نے فرمایا تم عجیب بیوقوف ہو, تم بیوقوف ہو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو جو قرآن پاک کا ترجمہ ڈکشنری سے کیا کرتے ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ لغت اور ڈکشنری سے ہو نہیں سکتا, یہ محاورہ ہے. عربوں کو جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کہتے ہیں اگر تم یہ کہو گے بھی یہاں تک کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, اگر تم اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار بھی دو گے تو بھی میں یہ کام نہیں کروں گا, مطلب یہ ہے اس کا. جیسے بعض مرتبہ کم کہتے ہیں, کم کے مراد لیکن اس سے مراد نفی ہوتی ہے, بالکل نفی مطلق مراد ہوتی ہے. یعنی جیسے معرومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ متہم کم کن بدستی شاہرا, متہم کم کن یعنی تم تہمت کا الزام اللہ والوں پر بادشاہوں پر مت لگاؤ. کس کا چوری کا؟ کہ جی وزیر اعظم نے آلو چرا لیا یا بادشاہ نے ریڑھی سے آلو چرا لیا. متحد کم کن، تم کم الزام لگاؤ، کم کن تھوڑا الزام لگاؤ. بدوستی شاہراہ، بادشاہ پر چوری کا، اب یہاں تو کم مراد ہے، یعنی زیادہ مت لگاؤ، تھوڑا تھوڑا لگا لو. تو یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کم سے مراد نفی مطلق کی ہے کہ بالکل مت لگاؤ بھائی، تم بادشاہ سے ہی فکر کرتے ہو کہ بادشاہ کے بارے میں سوچتے ہو کہ یہ آلو سے آلو چرائے گا ٹھیلے پہ سے. اور فرماتے آگے، عیب کم جو بندہ اللہ را، عیب جو ہی مت کرو ان اللہ والوں کی، اللہ کے بندے بنو، ان کی غیبتیں کر کے اپنی عاقبت کو اپنے انجام کو برباد اور خراب مت کرو. لہذا اسی طرح فنظر ما ذا ترا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو فرمانا تھا کہ فنظر دیکھو، مطلب یہ کہا رائے دو، فنظر ما ذا ترا، ما ذا ترا تم کیا دیکھتے ہو، ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن مقصد کیا، دیکھو تمہاری کیا رائے. جیسے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر کہ بھائی عزرائیل کھڑے ہیں آپ کو لینے کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو جب لینے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہ یاد فرمایا روح قبض کرنے کا وقت تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لو کوئی دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے. اب عزرائیل علیہ السلام کیا جواب دے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تو فرمایا کہ ہاں جا کر کہہ دو دوست سے دوست کی ملاقات کا ذریعہ یہی ہے. یہ جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو خلیل اللہ تھے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب اللہ ہے. خلیل میں میرے مرشد فرماتے ہیں اور حبیب میں فرق ہے، اردو میں تو ترجمہ دونوں کا دوست سے کیا جاتا ہے، خلیل اللہ مانے بھی اللہ کا دوست اور حبیب اللہ مانے بھی اللہ کا دوست، لیکن عرب کے اندر فرق ہے عربی زبان میں. خلیل اور حبیب میں خلیل کہتے ہیں عاشق دوست کو، یعنی میں جو عاشق ہوتا ہے نا اس کو خلیل بولتے ہیں کہ جی دوست ہے، مطلب یہ خلیلی یہ عاشق دوست ہے. اور حبیب کہتے ہیں معشوق دوست کو، یعنی خلیل حبیب، خلیل عاشق کو کہتے ہیں اور حبیب محبوب کو کہتے ہیں. دوست تو دونوں ہیں لیکن فرق ہے جناب، ایک عاشق دوست ہے اور ایک محبوب دوست ہے، فرق ہوا کہ نہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا خلیل اللہ، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا حبیب اللہ. لہذا جبرائیل علیہ السلام نے جب بات پیش کی کہ بھائی عزرائیل کھڑے ہیں آپ کا کیا مشورہ ہے، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، ونظر الیہ مستشیرن، ونظر الیہ مستشارن، مستشیرانہ یعنی مشورے کی نظر سے دیکھا. جیسے کوئی بات پوچھے، کوئی کہے کہ صاحب آپ یہ کام کریں، وہاں خاص دوست بیٹھا ہو تو اسے پوچھیں گے یعنی مطلب کیا رہا ہے آپ کی، یہ استشارہ مشورہ طلب کیا جا رہا ہے. جیسے عاشق پوچھے محبوب سے تو محبوب کہے، تو دیکھیے نا نظر ہی نظر میں یہ بات گفتگو ہے. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پوچھا کہ آپ کی کیا رائے. اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. تو میرے پیارے دوستو، وشنو کے معنی معرومی جو فرما رہے ہیں اس کے معنی سنو نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی غور کرو، جس کے لیے سننا ضروری نہیں ہے. لہذا جہاں کبھی کان میں پڑ گئی تھی پتا ہے، لہذا اس لیے تجربے کی ایک قسم تو یہ ہے کہ خود وہ مزہ چکھا، اور ایک قسم یہ ہے کہ کسی کو دیکھا اور اس سے تجربہ حاصل کر لیا. مثلا ایک تو لڑکی کو چھیڑا جوتے پڑے، یہ تجربہ ہے، یہ بھی کسی تجربہ مل گیا بھائی، عورتوں کو چھیڑنے سے جوتے پڑتے اور گالیاں ملتی ہیں. جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت کے گلشن اقبال کے روڈ کے پرلی طرف وہاں کچھ کھانا بدوش قسم کے لوگوں کی بستی تھی، تو وہاں پر ایک صحافی تھا، اس نے ان کی ایک لڑکی کو چھیڑ دیا. وہ لڑکی نے جو ہے وہ اپنے بلا لیا مردوں کو، تو ایسی ٹکائی لگائی اس پڑھے لکھے کی انہوں نے مل کر ماں کی گالی اور یہ اور وہ اس پر حضرت کے یہ منظر دیکھ لیا اور اسی وقت یہ شعر ہوا حضرت کا یہ شعر کہ لذت عارضی ملی. اقبال بھائی چھوڑے درو بس ٹھیک ہے, لذت عارضی ملی یعنی تھوڑی دیر کی لذت ہے, حسین کو دیکھا تھوڑی دیر کی لذت ہے لیکن عزت دائمی گئی ہمیشہ کی عزت. کہ جی یہاں تک کہ کوئی دیندار بھی ہو, حافظ ہو, قاری ہو, مولوی ہو, کہ جی ہے تو دیندار لیکن نظر باز بھی ہے. عورتیں کہتی ہیں, تبصرے کرتی ہیں کہ ہے تو بڑے دیندار, تقریر تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن نظر بازی بھی خوب کرتے ہیں, نظر بھی بڑی ٹاپ کی مارتے ہیں. لہذا اس لیے فرمایا لذت عارضی ملی اور عزت دائمی گئی. اور آگے کیا ملا, بارشیں پتھرا ملی, گالیے مادرا ملی اور بارشیں پتھرا ملی. ماں کی گالی مل رہی ہے ان حسینوں کو چھیڑنے سے, اوے بدماش ہو تیری ماں کو تیری بہن کو. تو یہ ہے گالیے مادرا ملی, ماں کی گالی مل رہی ہے. مادر فروش معرومی نے ایک لڑکے نے ایک لڑکے کو کسی نے چھیڑا تو معرومی فرماتے ہیں کہ 7 گالیاں دی اس نے. مادر فروش, خبیث, کمینہ, کتا, ریچھ, اس طرح 2 گالیاں اور دے کر اسے پوری مادر فروش بھی کہا اس نے. 7 گالیاں نقل کی معرومی رحمت اللہ علیہ کہ اس نے 7 گالیاں دی. یہ ہے لیلاؤں کو لڑکوں کو یا عورتوں کو چھیڑنے کا انجام کہ عزت نہیں ملتی, گالی ملتی ہے. تو معرومی فرماتے ہیں کہ بشنو حسنے, تو میں عرض کیا تھا تجربے کی ایک قسم یہ ہے, ایک تو خود گزرا جوتے کھائے خود پڑ گئے, یا دوسرا کہ کسی لڑکی کو چھیڑا, کسی لڑکے کو کچھ کہا اب وہ پتا چلا اس نے بلا لیا سب پٹائی لگا رہے. تو یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ بھائی توبہ یہ کام نہ کرنا ہوگا, چھیڑو گے تو جوتے ملیں گے, گالی ملے گی اور جوتے ملیں گے. تو دوسری قسم یہ ہوگی. تو معرومی فرماتے ہیں بشنو حسنے حکایت میں کنت. اب آ جاتے ہیں مضمون کی طرف کہ یہ تو اس کی طرح تمہیدی وہ تھی دوستوں کو سمجھانے کے لیے. ذرا تو بشنو حسنے حکایت میں کنت, تم بانسری کی نہ سنو. کیا مطلب؟ اس میں ایک حکایت ہے, غور کرو. اور وہ حکایت کیا ہے؟ وضحا جدائی شکایت میں کنت, کہ وہ جدائی کی ایک داستان کو پیش کر رہی ہے. وہ نہ میرے مرشد فرماتے کیا وہ شکایت ہے, بانسری اپنے مرکز بانس سے کٹ کر آئیے. لہذا بانسری اپنے مرکز بانس سے کٹ کر آئیے تو اس کی جدائی میں روتی ہے. اب میرے مرشد فرمانے شرح میں فرمایا کہ ماں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح بانسری اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے تم بھی عالم ارواح سے کٹ کر آئے ہو, تم بھی اللہ کو یاد کر کے رویا کرو. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بانسری جو ہے اس کے اندر وہ خود نہیں بجتی, بانسری خود نہیں بجتی, بجانے والا چاہیے. فرمایا حالانکہ بانسری کے اندر نغمے موجود ہیں, وہ گیت وہ نغمے جو دل کی تار کو چھیڑنے والے ہیں وہ نغمے موجود ہیں لیکن خود نہیں بجتی. کیسے؟ کسی کے منہ میں ہو وہ انگلی سے کرتا ہے اور پھر اب پھونک مارتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے نغمے نکلتے ہیں لیکن وہ نغمے بجانے والے کے اندر نہیں بانسری کے اندر ہیں. تو میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم کی چوٹ لگا کر اور ہمارا یہ عرض اور درخواست بلا کی, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے نغمے ہماری قلب و جان میں رکھ دیے لیکن اب ہمیں بجانے والا چاہیے, بجانے والا. اور وہ کیسا ہو؟ میرے مرشد فرماتے کہ وہ بجانے والا ایسا ہو کہ چونکہ بانسری کا ایک سرا اس کے منہ کے اندر ہوتا ہے اور ایک سرا باہر ہوتا ہے تب بجتی. فرمایا ایسا ہو کہ شیخ ایسا ہو کہ خود بھی اس چیز سے باخبر ہو کہ مرتبہ جسم میں تو وہ زمین پر ہو اور مرتبہ روح میں وہ عرش اعظم پر. یعنی ایک سرا تو اس دنیا کے اندر ہوگا کیونکہ جسم کے اعتبار سے, لیکن بہ اعتبار روح کے وہ عرش اعظم پر ہوگا, جس کو معرومی رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جس میں او ذل او اندر زمین چکو ہے قاف, کہ اس کا جو جسم ہے وہ مثل پہاڑ کے, اللہ والوں کا جو جسم ہے مثل پہاڑ کے زمین پر ہوگا لیکن روح او سیمرغ بسالی تواب، لیکن مرتبہ روح میں ان کا یہ عالم ہوگا مثل سیمرغ پرندے کے وہ عرش اعظم کا طواف کر رہے ہوں گے. فرمایا ایسا عالم کہ لادا وہ شیخ ایسا ہو، وہ کیا کرے گا؟ ہمارے جسم کو زمین پر رکھے گا، جسم کو زمین پر، روح کو عرش اعظم پر اڑائے گا. اب رہی بات کہ رونا کیوں ضروری ہے، پتا یہ چلا، ایک بات تو پتا چل گئی، دو باتیں پتا چلی. نمبر ایک یہ کہ رونا چاہیے، رونے والا، کیونکہ رونے کے نغمے رکھے ہیں، کیونکہ مرکز کو یاد کر کے، نمبر ایک. اور اس کی وجہ یہ ہے، میرا مرشد فرماتے کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، بچہ روتا ہے سمجھتے ہیں، اور اگر بچہ روئے نہیں تو زندہ نہیں رہتا. جو بچہ روتے نہیں ہے، جو بچے وہ زندہ نہیں رہتے، اور اگر نہ روئے تو دائی ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا کر کے تھپا تھپ تھپڑ مارتی ہے، ماں کا دل ہلتا ہے، پہلے ہلتا ہے، لیکن اس کے بعد جب بچہ روتا ہے سمجھتے ہیں اب مٹھائیاں نصیب ہیں، ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی. فرمایا بچے کا رونا اس کے حیات جسمانی پر دلالت کرتا ہے، کہ علامت ہے بچہ اگر روئے تو یہ زندہ رہے گا، اور فرمایا بندوں کا رونا اس کے حیات ایمانی پر دلالت کرتا ہے. دادا جو بندے روتے نہیں ہیں، دل مردہ ہے. لیکن اب رہی بات کہ بانسری خود نہیں روتی، رلانے والا چاہیے، اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے میرے دوستو، ایسا شیخ، درد بھرا دل رکھنے والا شیخ چاہیے جو خود بھی رونے والا ہو، رونے والا بھی ہو، رلانے والا بھی ہو، جو ساز مرید، لیکن جس طرح سے بانسری ایسا ہو، مرید ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بانسری کو منہ میں ڈالا، اب وہ بانسری کہ یہ کیا کہ منہ میں ڈال دیا، سارا تھوک مجھے لگ جائے گا، میں تو اتنی قیمتی بانسری ہوں اور مجھے تم گندا کر رہے ہو، بج نہیں سکے گی. ایسے ہی مرید بھی ایسا ہی ہو کہ شیخ اس کی اصلاح کے لیے جو تدبیر اختیار کرے، حکیم الامت نے تو یہاں تک فرمایا کہ مار کھانے کو تیار ہو جائے. اگر شیخ پٹائی کے مار، شیخ پٹائی بھی لگائے گا، حاضر ہے، ڈانٹ کیا چیز ہے. ایسا ہو، فرمایا کہ جس جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں شیخ کی مار بھی کھا لوں گا، فرمایا اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے مار کھا لی. ایسے تھوڑی خام خام میں جو آیا پہلے دن آ کے ٹھکا ٹک شروع کر دیا، یہ نہیں ہے بھائی، پہلے دیکھنا پڑتا ہے، یہ تھوڑی آیا اور آتے ہی ٹھکائی شروع. ہاں کسی شیخ پر ایسا غلبہ ہو سکتا ہے امتحان، وہ بھی امتحان کے لیے، کہ جیسے ایک آدمی آیا اور شیخ کی ذمہ داری امتحان لینا، یہ امتحان بھی لیتا رہے، دیکھیں تو مرید نے سبق کتنا یاد کیا. جیسے جوڈو کراٹے کی کلاس لیتا ہے تو تھوڑے تھوڑے دن بعد آپس میں مقابلے کرائے جاتے ہیں. لہٰذا شیخ کو امتحان لینا چاہیے تاکہ مرید کا اس سے ذرا اسٹیٹس پتا چلتا ہے. مرید شیخ کو تو معلوم ہوتا ہے، در حقیقت مرید کو پتا چلا کہ دیکھو، کیونکہ مرید کو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ذرا ذکر نوافل کی نعمت ملتی ہے، ہم بھی ولی اللہ ہیں، ہم بھی مرشد بن سکتے ہیں، خلیفہ، ذرا دماغ تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے. تو شیخ جو امتحان لیتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ بدھوں کے بادشاہ ہیں، سلطان الحمقاء ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ اپنے کو سلطان الحمقاء کہا کرو، کیوں؟ کیونکہ اس میں نفس ہوتا ہے جی میں سلطان بنوں، اور میں تم سلطان بن گئے نا، لیکن ذرا یہ بھی سن لے کس چیز کے سلطان بن گئے، احمقوں کے سلطان. لیکن نفس کو سلطان کا مزہ بھی دے دیا، ہوا بھی نکال دی، اور سلطنت کا مزہ بھی دے دیا، چل بھائی تو سلطان بن گیا، دونوں چیزیں جمع ہو گئی. لگا اس سے اس کو اپنا اسٹیٹس اور اپنی حیثیت پتہ چلتی کہ میں کیا ہوں. تو ایک شیخ کے پاس آئے کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے، میرے مرشد نے سنایا. اور اسم اعظم یہ وہ چیز ہے میرے دوستو، جو جس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، جس کے اندر جو ہے یا حیو یا قیوم. اس میں بھی بزرگوں نے فرمایا، میرے مرشد فرماتے کہ اس میں بھی اسم اعظم ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اسی طریقے سے اللہم، حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں بھی اسم اعظم ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا ذا الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اس میں اسم اعظم ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت اسم اعظم سکھا دیجیے. فرمایا اچھا بھائی رہ جاؤ، رہنا پڑے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے جی. چھ مہینے کے بعد شیخ نے ایک ٹریلی فسٹ خان، خان صاحب نہیں، واو بھی ہے اس میں لیکن پڑھتے اس کو خان ہی ہے، خوان نہیں پڑھیں گے، جیسے قرآن خوانی نہیں ہے، وہ لکھی تو خوانی جاتی ہے لیکن پڑھی جاتی ہے قرآن خانی. بہرحال تو وہ جو تشت ہے اس میں ایک، اس میں جو ہے ایک چوہا رکھا اور اوپر سے اس کو پیک کر دیا اور کہا کہ یہ فلاں بزرگ کے پاس لے جاؤ. اب مرید جو ہے وہ لے کر چلا تو راستے میں اس کو خیال آیا یار ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کے لیے کیا تحفہ بھیج رہا ہوا، ذرا دیکھنا چاہیے. اب اس نے کیا کیا، اس نے اب نفس نے کہا کہ بھائی دل میں آیا کہ یار یہ تو بری بات ہے، امانت ہے، لیکن نفس نے کہا کیا حرج ہے، دوبارہ ایسے ہی پیک کر دوں گا. اس لیے کوئی آدمی موبائل دیکھ رہا ہو اس کو موبائل کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور موبائل رکھا بھی ہو تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ خیانت ہے. اسی طرح کی کوئی خط رکھا ہو، کوئی چیز ہو، یہاں تک کہ کتاب بھی بغیر اس کی یاد کے نہیں لینی چاہیے، اور خط پڑھ رہے تو ہم بھی جھانک رہے کیا لکھا ہے، یہ درست نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا کہ بہرحال اس نے کہا کہ یار کیا حرج ہے، ایسے ہی پھر پیک کر دوں گا میں. اب وہ جو کھولا تو اندر سے چوہا پھدکا اور پھدک کے بھاگ گیا. اب تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میری یہ عزت تھی، میری یہ حیثیت کہ میں چوہا لے کر جاؤں. اب وہ چہرے پر رنگ ہی بدل گیا، اسی حالت میں آیا شیخ کے پاس. شیخ نے چہرے کا رنگ دیکھا، فرمایا کہ جو آدمی ایک چوہے کو نہیں سنبھال سکا وہ اس میں اعظم کو کیا سنبھالے گا. اس کی کمزرفی کا بتا دیا کہ دیکھو تم اتنے کمزرف آدمی ہو، تم اتنے کمزرف آدمی ہو کہ ایک امانت کو سنبھال نہیں سکے، تمہیں کیا مطلب تھا کہ اس میں چوہا ہے یا کیا ہے، تمہارا جو کام تھا ویسے ہی کہ ویسا بی آئی ڈی اور منوان پیش کر دیتے، اب تمہیں سے کیا کہ اندر کیا ہے. کہ جی مجھے امانت دی تھی، میں نے امانت ویسے ہی آپ کو پہنچا دی، اندر اس میں کیا مجھے کیا پتا. تو لیکن چونکہ کمزرف تھا، اس کمزرفی کی وجہ سے، اس کمزرفی کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے خلافت دینے میں بازے صاحب جو بازے بہت نیک ہیں ان کو خلافت نہیں دی، نیک بہت ہے، معمولات تقویٰ زبردست ہے، ان کو خلافت نہیں دی، کم نیکوں کو دے دی. اس کی وجہ، اس کی وجہ تقویٰ کی تو کمی ہے تھوڑی، نیکی میں تھوڑے کم ہے، اس کی وجہ صاحب وجاہت ہے. وہ لوگ جیسے میرے مرشد نے سنا ہے کہ ایک آدمی تھا گاؤں کا، تو وہ انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر منتخب ہوا، پڑھ لکھ کر محنت کی، ڈپٹی کلیکٹر منتخب ہو گیا. اسے چھٹی پہ ذرا گھر جانا تھا تو کمشنر نے اس کو ایک سپاہی دیا ساتھ میں اور کہا کہ دیکھو سی آئی ڈی تمہارے ساتھ ہوگی اور یہ تمہارا ہے، تم نے کوئی کام خود نہیں کرنا، جو کام ہے تم نے اس سے کروانا، یہ تمہارا ملازم ہے، تمہاری ملازمت کرو گا، خود کام مت کرنا. حضرت نے میرے مرشد فرماتے کہ اب اس کے بعد وہ جب اترا تو عادت تھی اسٹیشن پر اس کو کوئی چیز مزے کی چاٹ واٹ نظر آئے تو ملازم کو کہنے کے بجائے خود اتر کر چلا گیا، اور اتر کر گیا اور وہیں پر کھڑے ہو کر کھانے لگا. سی آئی ڈی سب نوٹ کر رہی تھی. اب اس کے بعد جب وہ چھٹی گزار کر واپس آیا، اب سب رپورٹ اس کے سامنے، کمشنر نے اس کو معطل کر دیا، کہا تم ڈپٹی کلیکٹری کے تم اہل نہیں. اس نے کہا سر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا تم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ڈپٹی کلیکٹر کا ایک عہدہ ہوتا ہے، اس کی ایک وجاہت ہوتی ہے، تم کو یہ کیا، جب تم کو تمہارے پاس ملازم موجود تھا تو تم نے اسٹیشن پر اتر کر چھولے کیوں کھائے، اس سے کیوں نہیں منگوا لیے؟ اگر تم کو کھانے کا شوق تھا، منع تو نہیں ہے، لیکن تم نے خود کیوں نہیں کھا لیا؟ اسی لیے سوچنا چاہیے کہ اہل دین، دیندار وہ لوگ جو اللہ اللہ کرنے والے علماء حفاظ قراء کے لیے، یہ جائز نہیں کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیے. ایک تو اس زمانے میں ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور غیبتیں ہو رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین لا یشهدون الزور، کہ یہ جو ہمارے عاشق ہیں کہ یہ زور کی مجالس میں، گناہ کی مجلس میں، لہو و لائف کی مجلسوں میں نہیں جاتے. اگر مان لو چائے پینی بھی ہے تو منگوا لے، لیکن وہاں جا کر نہ بیٹھے، یہ ان کے منصب کے خلاف ہے. اسی لیے تو کتنے فقہا نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ کتنے ایسے جائز کام ہیں کہ جو علماء کے لیے، مقتدی حضرات کے لیے جائز نہیں ہے. مستقل باب باندھے، مستقل عنوانات قائم کیے. جیسے اب ایک شیخ ہے، اب موچی ہے بہت دیندار، موچی ہے بالکل حلال کام، لیکن اس کو شیخ بنانے سے منع کیا، کیونکہ کوئی آدمی آئے گا کہ جی فلاں شیخ ہے، ان کے حالات بہت رفیع، بہت اونچے حالات ہیں. اب جب وہ آئے تو دیکھا وہ موچی گانڈ رہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ یار کیا بات ہے، تم نے مجھ سے کہا تھا ابھی تک جوتا کیوں نہیں دیا؟ کہ سر معاف کیجیے گا، وہ لائٹ گئی ہوئی تھی، اصل میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا میں. یہ کیا بات ہے بھائی، وعدہ کیا تھا تو آپ کو پورا کرنا چاہیے، وہ ڈانٹ رہا ہے اس کو کھڑا ہو، تو اس نے منع کیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے صاحب وجاہت کا خیال کیا کہ صاحب وجاہت چاہے نیکی میں ان میں کم ہو، اس کا بھی خیال کیا. کیونکہ پھر اور پھر بعض لوگ ہیں نیکی میں تو اچھے ہیں، لیکن مان لو خاندان میں غریب ہے، اب اس کو یہ فکر لگ جائے گی چلو یار یہ موقع تھا اچھا لگا ذرا نوٹ کمانے کی فکر کر لو. تو ان چیزوں کو ہمارے بزرگوں نے بہت دیکھا. زیادہ بعض ایسے لوگ جو نیکی تقوا میں بہت زیادہ حکیم الامت نے خلافت دی تھی، اور ایسے لوگوں کو دی جو صاحب وجاہت تھے، اور میرے شیخ نے بھی یہی کیا کہ صاحب وجاہت لوگوں کو دی. تو میرے پیارے دوستوں، میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو بچہ روتا ہے اس کے حیات جسمانی کی علامت ہے، بندے کو رونا اس کے حیات ایمانی کی علامت ہے، لیکن رلانے والا چاہیے، شیخ چاہیے. اس لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ شیخ جو ہے وہ اصلاح کے اندر اپنے جو شیخ اپنی مرید کی اصلاح کے لیے روتا نہ ہو اس کو بھی شیخ مت بناؤ. امام غزالی نے فرمایا کہ شیخ کو چاہیے رونا کہ وہ روئے، کیونکہ جیسے بارش برستی ہے، جب بارش برستی ہے تو کھیتی پیدا ہوتی ہے، جو شیخ روتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مریدوں کے قلوب میں، اس کے قلب و جان کے اندر اللہ کی محبت کے غلہ اور کھیتی اگتی ہے. گر نہ گریت چرخ کہ خندت چمن. معروفی فرماتے ہیں اگر آسمان روئے گا نہیں تو چمن کے اندر پھول کیسے کھلیں گے اور ہنسے گا کیسے. اور گر نہ گریت طفل کہ جو شد لبن. بچہ روتا ہے چھاتی کا جو خون ہے وہ دوسرے تبدیل ہو جاتا ہے بچے کے روتے ہی. اللہ فرمائے کہ اسی طرح سے بندے کے رونے سے، جو رونے والے ہیں ان کے رونے سے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تبدیل ہو جاتا ہے. محرومی نے اس کے اندر بڑی نصیحت کی. رونے والوں کی تین قسمیں ہیں، چلو مختصر پیش کرتا ہوں. نمبر ایک، محرومی فرماتے ہیں درے کاش کے من دریا بودے، اے کاش کے میرے آنسو دریا ہو جائے. اور یہ ذوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تان سارے دل بھرے زیبا شدے تاکہ ان آنسو کے دریا اور سیلاب میں بہتا ہوا اپنے دل بھر محبوب سے جا ملے. یہ ذوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا اللہم ارزقنی عینینی حطالتین. دیکھو میں نے قاعدہ پڑھایا نا کہ وہ جسم کے اعضاء جو دو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، یہ قاعدہ پڑھا ہے نا جی، یاد ہے؟ جیسے یاد یہ مؤنث کہلائیں گے یدن، حالانکہ اس میں تائے تانیس نہیں ہے، لیکن چونکہ دو ہیں آنکھیں کان، ہے نا، دو آنکھیں دو کان، تو اس لیے یہ دو ٹانگے دو پاؤں، اس لیے یہ جو ہے مؤنث کہلائیں گے. تو عینین کی جو صفت لے کر آئے حتال، اصل میں حتال مانے موسلادھار بارش بہت برسنے والی، تو حتالتن اس لیے لے کر آئے صفت مؤنث، اس لیے کہ عینین مؤنث ہے. یاد رکھنا یہ نقطے کام آئیں گے. عینینی حتالتین کہ اللہ مرزقنی عینین کہ میں وہ دو آنکھیں مانتا ہوں، حتالتین جو موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی ہو، حتا تسقیان القلب جو کہ میرے دل کی کھیتی کو سیراب کر، اور وفی روایت تشفیان القلب کہ جو میرے دل کے مرض کو شفا سے تبدیل کر دے. دونوں الفاظ آئے تسقیان اور تشفیان، تو دل کی کھیتی کو سیراب کر دے اور تشفیان دل کے مرض کو اچھا کر دے. میرے مرشد کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں. ددے ذوق نبوت ہے قبل اس کے قبل ان تکون تمور دما کہ وہ میرے آنسو جو ہے وہ خون بن جائے، والازراس جمرا اور میری داڑھی جو ہے وہ انگارہ بن جائے جہنم کی آگ میں, اس سے پہلے رونے کی توفیق دے دیجیے. پتا چلا یار جہنم کے آنسو آ جہنم کی آگ کو بجھانے والے ہیں. یہ ہمارے آنسو اللہ کی محبت میں ہو یا خوف سے ہو, یہ جہنم کی آگ کو بجھانے والے ہیں. ایک وہ ہو گیا نا ذوق, ایک ذوق کیا ہے موسلا دار بارش ہو, بالکل زارو قطار رو, ایک رونا نمبر ایک. نمبر دو حدیث شریف, یہ دیکھیے حدیث شریف سے استدلال حضرت کے, یہ رونے کی تین قسمیں. نمبر دو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما من عبد یخرج من عینیہ دموع, کہ وہ جو بندہ جن کی آنکھوں سے دمعن نہیں دموع یعنی آنسو نکلے, میرے مرشد فرماتے ہیں یخرج من عینیہ, ملا علی قاضی کی شرح فرماتے ہیں او من احدہما, یا تو دونوں آنکھوں سے نکلے یا ایک آنکھ سے بھی نکلا دمعن. اس لیے فرمایا کہ میں نے شیخ فرماتے ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ پر تھر کیوں دونوں آنکھ سے نہ نکلے, اس لیے ملا علی قاری نے یہاں اومن حدیمہ لگا دیا. کمال ہے دیکھیے. اور دمون عربی کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے, عربی کی جمع تین سے, لہذا تین آنسو نکل آئے. اور کیسے ان کی کیفیت کیا ہو, وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ, چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو. اللہ ایک تو ہوتا موسلادار بارش اور یہ ہو گئے مکھی کے سر کے برابر, تین آنسو آ گیا. بس یہ آنسو جہاں جہاں لگیں گے جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی. دو ہو گئے, دو رونے کی قسمیں ہو گئی, ایک تو موسلادار ایک مکھی کے سر کے برابر, اور تیسری قسم یہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رکو. اچھا یہ جو میام بن عبدین والی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو روایت پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے ابکو رو, فعلم تبکو رونا نہیں آتا, فتباکو, اصل میں یہ تباک کا یو تھا لیکن یا پر ذمہ ثقیل تھا, ذمہ گرا دیا اب وہ ساکن ہو گیا اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا تو اب یہ فتباکو ہوگا, کیونکہ فتباکو کا یو تھا, کیونکہ بعض لوگ اس کو فتباکو پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ کاف پر جو ہے وہ نصب ہے فتح ہے, لہذا اس لوگ فتباکو پڑھیں گے, یہ حضرت والا نے تحقیق فرمائی. تو رو اگر رونا نہیں ہوتا آتا, آ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے رونا نہیں آ رہا, ارے میاں رونے والے کی شکل بنانا, بنا کر بھیس فقیروں کا غالب, بنا کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھ گئے. اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے والے کی شکل بنا. اللہ میرے مرشد فرماتے ہیں نازم آباد میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے تو نماز ختم ہوئی ایسی چیخ مار کے ہائے کر کے جو روئے کہ اہل مجلس پر پوری عجیب کیفیت طاری ہو گئی. حضرت فرماتے کہ مجھے اس کے رونے میں کچھ اخلاص نظر نہیں آیا اور اس نے اپنا کچھ دکھڑا بیان کیا, خیر وہ نکلا تو حضرت فرماتے کہ میں نے ایک شادی کو کہا کہ جاؤ ذرا اس کا پیچھا کرو کیا کرتا ہے یہ کہاں جاتا ہے. کہا کہ اس کے بعد وہ جو اس زمانے میں نازم آباد نمبر چار میں وہ جامع مفتی صاحب بھی رہتے تھے برابر بھی گھر تھا حضرت کا, تو وہاں کچھ خالی پلاٹ تھے تو وہ گھوم کر جب پلاٹ کے پیچھے گیا تو وہاں جا کے جو ہے نا اس نے ایک زور سے کہا ایک زور سے کہکا لگایا اپنی ایکٹنگ پر ہنسا وہاں جا کے کہ میں نے کیسا بیوقوف بنایا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرتے جیسے جو ہے وہ پیاز لگا لو آنسو نکل آتے, اور گلیسرین ڈالنے سے بھی آنسو نکل آتے, خصوصاً جو جن کو ڈرامہ دکھانا ہوتا ہے کہ فلاں شہید ہو گیا ہمارا مر گیا یا وہ ہو گیا تو ان کو رونے کے لیے پھر وہ گلیسرین کا سہارا لیتے, اس سے بھی آنسو زارو قطار نکلتے. اگر آنکھ میں سے گلیسرین لگا دے تو آنسو زارو قطار نکلتے اس سے. تو رونے کی تین قسم ہوگی, نمبر ایک آہ سبحان اللہ موسلا دار بارش, یہ عاشقوں کا وہ ذوق ہے کہ جس کے بغیر عاشقوں کو چین نہیں آتا, اور نمبر دو کہ تین آنسو بہالے زندگی میں, تین آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو, اور نمبر تین یہ کہ رونا نہیں آ رہا رونے والوں کی شکل بنا لے. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا حضرت میرا رونے کو جی چاہتا ہے لیکن رونا نہیں آتا. فرمایا نہیں رونا آتا تو اس میں کیا پریشانی, کہا حضرت بہت تکلیف ہوتی ہے دل چاہتا ہے رونے کو. تو حکیم محمد نے فرمایا آنکھ کے نہ رونے پر دل کو تکلیف ہونا یہ دل کا رونا ہے, اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افسر ہے. ایک بات. اور دوسری بات سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جس دن خوب رونا ہے اس دن اپنے نفس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا, کیونکہ جس دن روتا زیادہ نا اس دن گناہ بھی کمال کا کرتا ہے, کیونکہ رونے سے بے فکر ہو جاتا ہے. اب جو ہے وہ چڑھائی پھر زبردست کرتا ہے. جیسے اس لیے معروفی فرماتے ہیں کہ گرب گریت وربے زارت نار زار, گرب گریت وربے نالت زاردار. اگر تمہارا نفس بہت روئے, بہت اوزاری زبردست کرے, نالا بھی خوب اور آنسو بھی, فرمایا ہوشیار اون خواہد شد مسلمان ہوشدار. خوب ہوشیار رہنا, خبردار رہنا. یہ مسلمان فرما بردار نہیں بنے گا نفس, یہ گڑبڑ کرے گا, کیونکہ اب رونے سے ہوگا بے فکر کہ آج تو ہمارے ساری پوری ریل صاف ہو گئی. شیطان بھی کہے گا اب تو ریل صاف ہو گئی, چلو آؤ یار فلاں تو رہ گیا تھا اب کام, چلو آج وہ کر ہی لیں پورا. یہ بھی جب رونا ہے پھر رو لینا, اس طرح بے فکر ہو جاتا ہے در حقیقت رونے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد چھلانگ مارتا ہے پہلے سے بھی آگے جاتا ہے. اس لیے فرمایا جس دن رونا آتا ہے اس دن جو ہے وہ دیکھا یہ گیا کہ زیادہ گڑبڑ بازی کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بے فکری کہ جی اب تو ہم بس رونا نصیب ہوا شیخ کی برکت سے, سجدہ گاہ کو آنسو سے تر کر دیا, واہ 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 کیا کہنا آج تو. اور پتا ہے چھلانگ مارتا ہے پہلے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہوشیار رہنا چاہیے. تو معرومی کی یہ نصیحت, رونا بڑی نعمت ہے میرے دوست, لیکن روتنا آتا نہیں ہے, رلانے والا چاہیے. رونے والوں کی صحبت میں رونا بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ نعمت بھی ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. یہ رونا ہمارا آخرت سے